میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اول تا آخر بیان میں شریک رہیں گے، موبائل فون کا استعمال اول تا آخر نہیں کریں گے. حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. بخاری شریف کی حدیث ہے، بلغ عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا تو اس کی پیروی بھی کروں گا. کہا کا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، آپ وہ پہلے خلیفہ نہیں جو مریں گے، یعنی آپ سے پہلے خلفاء بھی وفات پا گئے اور آپ بھی وفات پا جائیں گے. سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کیا اور فرمایا کچھ اور فرمائیے. حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، فرمایا آپ اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان آپ کے آبا و اجداد میں سے کوئی زندہ نہیں ہے. پھر خلیفہ روئے اور بہت روئے اور فرمایا کہ کچھ اور فرمائیے. فرمایا کہ جنت و دوزخ کے درمیان کوئی تیسرا مقام نہیں. اس پر عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ روئے اور غش کھا کر گر پڑے. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو آج موضوع ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہے، یعنی ہمارے بزرگوں کی مدنی سوچ، ہمارے بزرگوں کی مدنی کیفیت، ان کا نصیحت کے مدنی پھولوں کو ایبزارب کر لینے کا، قبول کر لینے کا، سننے کا ایک اپنا ایک انداز تھا اور اس کا ایک اپنا ریئیکشن تھا. یعنی آپ اور ہم سب اس طرح کی باتیں پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن ہمارا کوئی ریئیکشن نہیں ہے. ہمارا کوئی میں پڑھوں تو کیا، آپ سنیں تو کیا، میں بولوں تو کیا، آپ سنائیں تو کیا، ایسا ہماری کوئی ایسی کیفیت نہیں بنتی الا ماشاءاللہ. بعضوں پر کیفیت طاری ہوتی بھی ہوں گی، بعضوں پر رقت طاری ہوتی بھی ہوں گی، بعض سنجیدہ ہو جاتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے کہ یار میرا کیا بنے گا، یہ تو جن کی باتیں بیان کر رہے ہیں یہ تو واقعی نیک لوگ ہیں، بعض تو صحابہ ہیں، بعض ابھی ان کا ذکر تو نہیں آیا لیکن بعض تو صحابہ کا ذکر ہے جو قطعی جنتی ہیں، بڑے بڑے اولیاء کاملین کا ذکر ہے اور ان کی تو نماز ہے، ان کی عبادتوں کے تو کیا کہنے ہیں، لیکن ان کی یہ کیفیت. تو آج اسی طرح کے کچھ مدنی پھول آپ کی طرف میں بڑھاؤں گا کہ جس سے ہمیں پتا چلے کہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف صالحین، ان کی مدنی سوچ کیا ہوا کرتی تھی، ان کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی. حتیٰ کہ ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ مزمل کی یہ آیات تلاوت کی کہ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، آگ ہے، کھانا ہے، گلے میں ان کے اٹکنے والا اور عذاب ہے دکھ دینے والا. یہ قرآن پاک کا مضمون میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر تھے، حمران یا حمران بن عین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ سن رہے تھے. یہ آیت کریمہ سنتے ہی گش کھا کر گرے اور ان کا انتقال ہو گیا. یعنی خوف خدا عز و جل کی جو کیفیات تھیں قیامت کا، کیونکہ جب یہ اس طرح کے مدنی پھول سنتے، آیت کریمہ سنتے، تو قبر کا معاملہ، جہنم کا معاملہ، محشر کا معاملہ، عذاب کا معاملہ، اور پھر بیسیکلی یہ کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا، میں کہاں رہوں گا، ان کیفیات کے اندر ان کے شب و روز گزرا کرتے تھے. تو حاضرین اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، فارغ ہو کر، بڑی یکسوئی کے ساتھ ان مدنی پھولوں کو سنیے. بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور ہم اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں. ہماری سنجیدگی ہوگی گھر والے سر پر ہاتھ تک کر بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ دکان نہیں چل رہی تو ہمارا گھر کیسے چلے گا، آمدنی ہو رہی تو ہمارا کیا بنے گا، بینک بیلنس کم ہو گیا ہے ہمارا کیا بنے گا، فلاں یہ ہو گیا ہمارا کیا بنے گا. ٹھیک ہے، یہ تفکرات اپنی جگہ پر ہیں، آتے رہتے تفکرات، اس کا انکار بھی نہیں ہے. جب دنیا میں آئی گئے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں جو ہمارے جینے کے لیے ہیں، یہاں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. لیکن جن کا تعلق ہمارے مرنے کے بعد سے ہے، ہمارے موت کے وقت سے ہے، یہ ایک ایسے وقت سے ہے کہ جس وقت نہ کمانے کی پوزیشن میں رہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا, اس وقت کیا کریں گے؟ تو بڑے کرنٹ فیوچر کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو سنجیدہ کریں, انسان کو غمزدہ کریں, یہ وہ باتیں ہیں. کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ اگر اس طرف ہم غور نہیں کریں گے تو ہم پھنس جائیں گے. مثال دیتا ہوں میں آپ, حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے. فرمایا, اے جوان, کیا تو پوری صراط سے گزر چکا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا, کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا, پھر ہی ہنسنا کیسا؟ کہتے ہیں پھر وہ شخص مرتے دم تک ہنستے ہوئے دیکھا نہیں گیا. یہ کیا تھا کہ وہ شخص ہنستے ہوئے دیکھا نہیں گیا؟ سیریس لیا اس نے, بات سنی, جیسے آپ نے بھی سنی میں نے بھی سنی, بات پڑھی جس طرح آپ پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں, لیکن ہم لوگ سیریس نہیں لیتے. ہمارا ایک اپنا ایک نظریہ ہے, تو ہماری کیفیتوں کو دوام نہیں ہے, ہماری کیفیتیں بنتی ہیں. جیسے ابھی سنیں گے تو ایک تو سیریس ہوں گے نہیں, اور اگر تھوڑا بہت سیریس ہو گئے تو ہماری کیفیت جمتی نہیں, کیونکہ ہمارا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. ہمارا ماحول بدلنے کی وجہ سے ہماری کیفیتیں بدل جاتی ہیں. ہم نے اپنی دوستیاں غافلین میں رکھی ہیں, یعنی کہ جو غفلت والے لوگ ہیں, جو سست لوگ ہیں, جو نمازوں میں سست ہیں, جو نمازی ہیں مگر سست ہیں. ہم نے ایسی صحبت رکھی نہیں. آپ بولو کہ ایسی صحبت ملتی نہیں ہے, نہیں ملتی. ان کے واقعات پڑھیں, خود آپ ایک ایسی صحبت بن جائیے. آپ کہیں ایسی صحبت ملتی نہیں ہے تو کیا ہم اپنے آپ کو غفلت کے حوالے کر دیں گے, سستیوں کے حوالے کر دیں گے, معاذ اللہ بدکاریوں کے حوالے کر دیں؟ یعنی ایک تعداد ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کی جو چاہتی ہے کہ ہم نیک بنیں, پرہیزگار بنیں, ہمیں رونا آئے, رقت قلبی آئے. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے شعر لکھا ہے, جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں تیرے غم میں, جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں تیرے غم میں, سرکار مگر دل کی قساوت نہیں جاتی. سرکار مگر دل کی قساوت, یعنی دل کی سختی نہیں آتی. یعنی میرا جی تو بہت چاہتا ہے کہ میں آقا آپ کی یاد میں پھوٹ پھوٹ کے روؤں, لیکن کیا کروں آقا, میرے دل کی سختی نہیں جاتی کہ میں آپ کی یاد میں روؤں. اب دیکھیں کتنے ایسے ہیں جو مدینہ چھوڑ کر آئے, اور اب تو شاید لاکھوں لاکھ مدینہ چھوڑ کر آ چکے, اور مزید جو بچے ہیں وہ ابھی چند دنوں میں آ جائیں گے. جب آتے ہیں تو اس وقت ایک کیفیت ہوتی ہے, لیکن وہ کیفیت چونکہ ہمارا ماحول نہیں ہے نا. اگر ہم ایسے ہو کہ جیسے رمضان مبارک جب رخصت ہوتا ہے تو عاشقان رمضان کی ایک کیفیت ہوتی ہے, لیکن اس کیفیت میں زیادہ دیر تک ٹھہراؤ کیوں نہیں ہوتا؟ ایک تو کیونکہ ہم نے ہی ایسی صحبت اختیار کی ہوئی ہے, ایک تو ہم ہی عجیب و غریب لوگ ہیں, ہماری طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے. خوشبوئیں دو طرح کی ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہوگا, لگاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے پھر اڑ جاتی ہے, اور بعض خوشبو ایسی ہوتی ہیں کہ جو لگاؤ تو کپڑا دھلنے کے بعد بھی رہتی ہے, اس پہ ٹھہراؤ ہوتا ہے, وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. ٹھہراؤ یہ بڑی قیمتی خوشبو ہوتی ہے. تو ہماری طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے, کچھ دیر کے لیے کیفیت کی خوشبو آتی ہے پھر کافور ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. تو رمضان مبارک جب گئے, جب تشریف لے گیا, کیفیت تھی چند ہی دنوں میں, چند ہی دنوں میں کہ اگلے ہی روز عید کی نماز کے بعد ہی ہماری کیفیتیں, وہ بھی عید تک بھی جن کی کیفیتیں رہی نصیب والوں کی رہی, اس کے علاوہ تو مسجد سے نکلے اور کیفیتیں ختم ہو گئی. ہماری کیفیتیں بہت جلدی ٹوٹتی ہیں, بہت جلدی نکل جاتی ہیں. ہماری طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے, ہماری کیفیتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے. اسی طرح جو مدینہ منورہ سے آتے ہیں, جب مدینہ چھوٹ رہا ہوتا ہے تب واقعی وہ ایک تعداد ہے جو رو رہی ہوتی ہے. کیفیت, یہ میں سب کیفیتوں کی بات کر رہا ہوں, وہ کیفیت ہے. لیکن جب بس میں بیٹھتے ہیں اور تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں تو یار یہ لانا وہ لانا، ارے ذرا روکنا، یہ کرنا وہ کرنا، کرتے 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 ابھی تو مدینہ چھوڑے ایک گھنٹہ نہیں ہوا کہ مسکراہٹ چہرے پر آ جاتی ہے. امیر السنت کہتے ہیں نا، ارے او ظاہر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی. یہ ہوتا ہے کچھ اور بات ہوتی، یعنی یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ میری یہ کیفیت نہیں ہے. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا، لیکن کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو لاتا، دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی. پھر خود کو کہہ رہے ہیں کیوں مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا عطار، کیوں مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا عطار، وہیں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. مگر ہماری کیفیتوں کو دوام نہیں ہے، ہماری کیفیتوں کو ٹھہراؤ نہیں ہے. سنجیدگی سے ہم کوسوں دور ہیں، ہم تفریحات میں لگے ہوئے ہیں، جس کو آج کی اس موجودہ دور میں انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، تفریحات کا نام دیا جاتا ہے. ہر شخص گویا کہ تفریح ڈھونڈ رہا ہے. ارے خدا کے بندو، زندگی تفریح بنا دی ہے، تمہاری زندگی مذاق بنی ہوئی ہے تو مذاق کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ تمہاری زندگی فضولیات میں پڑ گئی ہے، تم فضولیات کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ تم خوشیاں ڈھونڈ رہے ہو، تم تو خود غفلت کی دنیا میں ہو. غفلت کی دنیا میں کیا خوشیاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اصل تو ہماری وہ سنجیدگی ہے جو ہم سے چھوٹ گئی، وہ قبر و آخرت کے معاملے میں، وہ نزا کی سختیوں کے معاملے میں، قبر کے عذاب کے معاملے میں، وہ روح کے نکلنے کے تصور کے معاملے میں، وہ جنازے کے اٹھنے کے معاملے میں، کہ جب ہم کو کاندھوں پہ لاد کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوں گے
وہ کیفیتیں ختم ہو گئیں. آج طرح طرح کی خوشی ہے, شہرت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے, عزت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے, منصب ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے نا, یہ ساری چیزیں ہمیں خوشیوں کی طرف لے کے جاتی ہیں. ہمارے بزرگوں کی سوچیں اسے نہیں تھی, ان کی سوچوں کا انداز مختلف تھا. جی ہاں, حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنتی عبد الملک رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا, راوی کہتے ہیں, عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا, جب سیدہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت دی گئی, سپرد کی گئی آپ کے, تو آپ گھر میں آئے اور مصلے پر بیٹھ کر گریا وزاری کرنے لگے, رونے لگے, خلافت ملی ہے, سیٹ ملی ہے, عہدہ ملا, اقتدار ملا ہے, آپ تو اقتدار کے لیے لڑایا ہیں, اقتدار کے لیے لڑا جاتا ہے, اقتدار کے لیے قتل و غارت گری کی جاتی ہے, کیا نہیں کیا جاتا آج منصب اقتدار اور سیٹ کے لیے, اسٹیٹس کے لیے. آپ مصلے پر بیٹھ کر گریا وزاری کرنے لگے جب خلافت آپ کے سپرد کی گئی. آپ چاہتے نہیں تھے میں خلیفہ بنوں مگر بن گئے, قدرت کا منظور تھا اور امت پر کرم ہونا تھا. یہ امت پر کرم ہونا تھا کہ اس امت کو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ جیسا خلیفہ ملا. اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ 30 ماہ کی مختصر سی مدت میں انہوں نے قوم کی حالت بدل کے رکھ دی. تو یہ حالت بدلنے والے تھے, ان کی حالت کیا تھی؟ ان کی حالت یہ تھی, یہ بے نمازی نہیں تھے, یہ خوف خدا والے لوگ تھے. گریا وزاری کرنے لگے جب ان کو خلافت ملی, اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی. میں نے عرض کی, یا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا, فاطمہ, مسلمانوں کی نگہداشت یعنی نگرانی اور ان کی فلاح و بہبود یعنی بھلائی اور خیر خائی کا سارا بوجھ میری گردن پر ڈال دیا گیا ہے. آیا میں ننگے بھوکوں فقیروں مریضوں مظلوم قیدیوں مسافروں ضعیفوں بچوں عیال دار یعنی بال بچے دار غرض کے اپنی رعایا کے تمام مصیبت زدوں کی خبر گیری کے بارے میں غور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے باس پرس یعنی پوچھ کچھ فرما لی اور مجھ سے جواب نہ بن پڑا تو میرا کیا بنے گا. میں اسی فکر میں رو رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی مدنی سوچ ہوا کرتی تھی, صرف اس معاملے میں نہیں, یعنی جو بنیاد ہے وہ قبر آخرت کا معاملہ ہے کہ میرا بنے گا کیا, میں یہ کیسے کر سکوں گا, میں کیسے اٹھا سکوں گا. یہ خوف خدا والے تھے. خلافت سے پہلے عمدہ ترین خوشبو یعنی فیشن عمر بن عبد العزیز سے چلا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ, ایسے تھے. اور جب ان کا انتقال ہوا تو ایک عیادت بیمار تھے, وفات سے چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص نے آ کر ان کی عیادت کی تو گھر میں کہا کہ کچھ امیر المومنین کے کپڑے بدل دیں, لوگ عیادت کے لیے آتے. تو گھر والوں نے بتایا کہ کیسے بدلے, ایک ہی جوڑا ہے, یہی دھوتے تھے یہی پہنتے تھے. یہ میرے امیر المومنین کی کیفیت تھی, ہماری تو الماریاں بھری ہوئی ہیں, ہم تو روز کے نئے لباس نکلتے. کئی ہزار کی آمدنی تھی ان کی جب امیر المومنین بنے تھے, کئی ہزار کی آمدنی تھی ان کی. ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ خلافت کا بوجھ لے کر یہ ایسے ہو گئے کہ ان کی آمدنی اب صرف 400 رہ گئی, اور اگر مزید یہ رہتے تو یہ بھی ختم ہو جاتی. ایک جملے میں ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو امت کے لیے وقف کر دیا تھا. کیفیت یہ تھی کہ حضرت سیدنا راوی کہتے ہیں کہ ایک روز سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ سے فرمانے لگے, امیر المومنین ہے, امیر المومنین ہے, فرمانے لگے, فاطمہ تمہارے پاس ایک درہم ہو تو دے دو, تمہارے پاس ایک درہم ہو تو دے دو, آج انگور کھانے کو جی چاہتا ہے. ایک درہم ہو تو دے دو, آج انگور کھانے کو جی چاہتا ہے. زوجہ محترمہ نے عرض کی, میرے پاس درہم کہاں, گھر میں درہم نہیں ہے, امیر المومنین کا گھر ہے, مسلمانوں کے امیر المومنین کا گھر ہے, انگور کھانے کے لیے ایک درہم نہیں ہے. کہنے لگی, کیا آپ امیر المومنین ہو کر ایک درہم کی بھی حیثیت نہیں رکھتے؟ قربان جاؤں, میرے آقا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ پر فرماتے ہیں, بے قرار ہو کر فرمایا, انگور نہ کھانا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ کل میں جہنم کی زنجیریں پہنو. ایک قیامت کے حساب سے ڈرتے تھے. یہ ہمارے بزرگان دین, ہمارے اسلاف قیامت کے حساب سے ڈرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نعمت پر حساب لے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے, ثم لتسألن يومئذ عن النعیم, پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی. ان کو اس سورۃ تکاثر, یہ تیسرے پارے کی سورت ہے, سورۃ تکاثر کی اس آخری آیت کا خوف ان کی قلب کی گہرائی میں پیوست تھا. یہ روتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا, یہ تڑپتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. یعنی ایک انگور, امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, بے شک سکرات موت کی شدت دنیا کی لذتوں کے مطابق ہے. تو جس نے زیادہ لذتیں اٹھائیں اسے نزا کی تکلیف بھی زیادہ ہوگی. آج بد مست ہیں ہم لوگ, آج بد مست ہیں. ان مبارک پہلو بیان جو کیے گئے نا, اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, ہم بد مست ہیں. ہمارے بریک فاسٹ ناشتے کے انداز جدا ہیں, پھر جو جتنا بڑا آدمی. ہمارے لنچ دوپہر کے کھانے کے انداز جدا ہیں, پھر جو جتنا بڑا آدمی. ہمارے عشائے کے ڈنر کے انداز جدا ہیں, پھر برنچ الگ ہے تو فلاں الگ ہے, فلاں الگ ہے. جا حشمت ہے, بہت کچھ ہے, نہیں ہے تو سادگی نہیں ہے. نزا کی سختیوں کی جھلک ملاحظہ کیجئے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے, موت دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زائد ہولناک ہے. یہ آروں کے چیرنے سے, کینچیوں کے کاٹنے سے, ہانڈیوں کے ابالنے سے زائد ہے. اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی سختیاں لوگوں کو بتا دیتا تو ان کا عیش اور نیند سب کچھ ختم ہو جاتا. اتنی سختیاں. فانی لذتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا جذبہ بڑھانے اور دنیاوی نعمتوں کے سبب ہونے والے حساب آخرت سے خود کو ڈرانے کے لیے دل ہلا دینے والے نو فرامین مصطفیٰ سنیے. جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کر دے گا, اس سے اس کے جاہ و مرتبے کے متعلق، اس کا جو شہرت و مرتبہ ہے نا، یہ جتنے بھی مشہور و اہل مرتبے والے لوگ کہلاتے ہیں، سارے دل کے کانوں سے سنو، اس کے جاہ و مرتبے کے متعلق اس طرح سوال کرے گا جس طرح کے مال کے بارے میں سوال فرمائے گا. دوسری حدیث، بندہ کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو قیامت میں اسے سوال ہوگا کہ وہ قدم کس لیے اٹھایا تھا. تیسری حدیث، قیامت کے روز سب سے پہلے بندے سے یہ سوال ہوگا کہ کیا میں نے تیرا جسم تندرست نہیں رکھا تھا، کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا تھا، تو نے ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں. چوتھی حدیث، مالک مملوک یعنی غلام اور زوج یعنی شوہر اور زوجہ کو لایا جائے گا، میاں بیوی، پھر ان سے حساب ہوگا، یہاں تک کہ مر سے کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن لذت کے ساتھ پانی پیا، اور شوہر سے کہا جائے گا فلاں عورت سے نکاح کیے کہ اور بھی طلبگار تھے لیکن تو نے اس کا نکاح چاہا تو میں نے ان سب کو چھوڑ کر اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، کیا تو نے نعمتوں کا حق ادا کیا. نمبر پانچ، قیامت میں مومنین سے ہر عمل کا سوال ہوگا یہاں تک کہ اس سے اپنی آنکھوں میں سرما ڈالنے کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا. قیامت، قیامت اور قیامت. نمبر چھ، بندہ جو خطبہ پڑھتا یعنی واز اور بیان کرتا ہے اس کے بارے میں بھی اسے سوال ہوگا کہ اس سے تیرا کیا ارادہ تھا. نمبر یعنی مبلغین، مقررین، واعظین، غور فرمائے کہ بیان کا مقصود نیکی کی دعوت تھی یا بیان کی تعریف اور واہ واہ کا طلب یا حصول شہرت یا دولت. کیوں کیا یہ بیان، کیا چاہتا ہے بیان کرنے والا، یہ اس پر غور کرے، اس کی نیت کیا ہے، سوال کیا جائے گا اس سے کیوں کیا تھا یہ. نمبر سات، جو شخص کسی شے کی جانب بلائے گا قیامت کے روز اس سے اس کی دعوت یعنی بلانے کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، خواہ ایک ہی آدمی کو دعوت کیوں نہ دی ہو. اس روایت میں خلوص کی طرف اشارہ ہے، مثلا نیکی کی دعوت محض رضا الہی کے لیے دی تھی یا کوئی اور مقصد تھا. انفرادی کوشش کرنے والے مبلغین بھی غور فرمائیں، کیوں کر رہے ہیں اس پہ انفرادی کوشش، کیا چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی گندی اور بری نیت چاہتے ہیں، کیا ہے آپ کا مقصد، کیوں اس پہ انفرادی کوشش کر رہے ہیں. پھر انفرادی کوشش کرنے کے لیے یہ دولت مندی کیوں ملا، وہ غریب بوڑھا کیوں نہ ملا، وہ خوبصورت لڑکا ہی کیوں ملا، وہ دوسرا کیوں نہ ملا، کیوں آپ کی آنکھ اس کی طرف کیوں بڑھی، آپ کا دل اس کی طرف کیوں بڑھا، کیا کشش تھی. نمبر آٹھ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جس نعمت کے متعلق قیامت میں سوال کیے جاؤ گے وہ ٹھنڈا سایہ، عمدہ کھجور اور ٹھنڈا پانی ہے. حساب دینا پڑے گا ہم سب کو، اللہ بے حساب معاف کر دے. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم،
تو بے حساب بخش کے ہیں بے حساب جرم، تو بے حساب بخش کے تجھے شاہ حجاز کا محیط، دل پہ ہوا ہائے نفس امارا، محیط دل پہ ہوا ہائے میرے ابلیس چھا گیا یا رب.
اللہ ہمارے بے حساب مغفرت فرما دے, اللہ ہمیں بے حساب معاف کر دے, اللہ تعالی ہمارے بس بلا حساب ہمیں جنت عطا کر دے, ہم نعمتوں کا حساب دینے کے نہ لائق نہ قابل, امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ, امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ,
امتحان کے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے.
صلو علی الحبیب. تو یہ ہمارے بزرگوں کی مدنی سوچ جو گزری ہے اس کا کچھ بیان کر رہا تھا. حضرت سیدنا حسن بن صالح رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بار اذان دیتے ہوئے جب اشہد لا الہ الا اللہ کہا تو غش کھا کر گر پڑے. لوگوں نے ان کو منارے سے اتارا, ان کے بھائی نے اذان اور نماز پڑھائی اور حسن بے ہوش تھے. حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں نے حسن بن صالح سے بڑھ کر خشوع اور خضوع والا کوئی آدمی نہیں دیکھا. ایک رات صبح تک اما یتساءلون جو تیسویں پارے کی پہلی سورت ہے کا ہی تکرار کرتے رہے. یہ سورت پڑھتے تو غش کھا کر گر جاتے, افاق ہوتا پھر وضو کرتے پھر پڑھتے پھر غش ہو جاتا پھر گر جاتے, یوں پڑھتے رہے گرتے رہے اور صبح کر دی. کیسے تھے یہ لوگ. ایک حضرت سیدنا داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ایک عورت اپنے کسی عزیز کی قبر پر رو رہی تھی اور کہتی تھی کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ قبر کی کیڑے نے تیرے کس رخسار کے کاٹنے میں ابتدا کی, یعنی پہلے تیرے کس رخسار کو قبر کی کیڑوں نے کھایا. سیدنا داؤد تائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ الفاظ سنا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے. محسوس کرنا ہے نا, محسوس کرنا, یہ محسوس کرتے تھے یار کیا بات کر دی. فوراً تصور بن جاتا ہوگا کہ قبر کا کیڑا رخسار میرا کیا بنے گا. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تلاوت کی, اذا الشمس کویرت کی تلاوت کر رہے تھے, سورۃ تکویر تیسویں پارے میں ہے. جب یہاں پہنچے وہ اذا الصحف نشرت اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو غش کھا کر گر پڑے اور زمین پر بہت دیر تک لیٹے رہے. کیا؟ جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے. تصور کیسا ہے یہ کہ جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھ پہ دیے گا اور ہمیں کہا جائے گا کہ اس کو پڑھو تو ہم اس پہ پڑھیں گے کیا؟ ایسا اس میں کیا لکھا ہے جو اپنے رب کے حضور ہم پڑھ سکے؟ اور یہ تو وہ غش کھا کر گرے جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں عمر فی الجنہ, عمر جنتی ہیں. یہ وہ غش کھا کر گرے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے احوال بیان کر رہے ہیں, قبر کی سختیاں بیان کر رہے ہیں, مردے کے صدمے, مردے کی بے بسی بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں گویا کہ اس طرح کہ اس وقت عقل سلامت ہوگی,
یہ سب کچھ مردہ دیکھ رہا ہوگا، اپنے اوپر لے رہا ہوگا، عقل سلامت ہوگی. عمر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، عرض کرتے آقا عقل سلامت ہوگی؟ کاکا سلامت ہوگی. کاکا پھر میں دیکھ لوں گا. اتنی زبردست حوصلے اور عقل والی شخصیت جب یہاں پہنچتی ہے اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، گش کھا کر تشریف لے آتے، دیر تک زمین پر لیٹے رہتے، خوف خدا، خوف قبر، خوف محشر، خوف قیامت، خوف حساب کتاب کہ میرا میزان عمل پر کیا ہوگا، میرا پل صراط پر کیا ہوگا، میں پل صراط پر کیسے پاؤں رکھوں گا، میں پل صراط کیسے پار کروں گا، جنت پہ جانے کا یہی تو ایک راستہ ہے. یہ وہ تصورات ہیں، یہ وہ خیالات ہیں جو شاید ایسا لگتا ہے کہ فی زمانہ ہمارے ذہنوں سے نکل گئے، ہم تفریحات پہ پڑ گئے، ڈراموں میں پڑ گئے. ارے ڈرامہ دیکھنے والا، میں کہتا ہوں ڈرامے میں کام کرنے والا، میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، فلموں میں کام کرنے والا، گانے بولنے والا، گانے بجانے والا، اس طرح کے اڈے چلانے والا، ذرا سوچے کہ یہ پل صراط پر کیسے پاؤں رکھے گا اگر بغیر توبہ کیے مر گیا. کہ وہاں تو مجرم کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا، بڑے بڑے آکڑے لگے ہوئے جو مجرموں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں گرا رہے ہوں گے. یہ پل صراط کے کنارے پہ کھڑا چیخو پکار سن رہا ہوگا کہ مجرم کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، آکڑے پکڑ پکڑ کر مجرموں کو جہنم میں گرا رہے ہوں گے، جہنم کی آگ کے شعلے برک رہے ہوں گے، وہ آگ کی آواز سن رہا ہوگا، پل صراط کے کنارے پہ کھڑا ہوگا، اسے اپنے جرم یاد آ رہے ہوں گے، اپنے کرتوت یاد آ رہے ہوں گے. وہ نہیں چاہے گا کہ میں جیسا آدمی پل صراط پر پاؤں رکھے، اگر گرا اور گرا اور جہنم کی آگ میں جل گیا تو کیا بنے گا، مگر رک نہیں سکتا کہ اس کو پل صراط پر چلنا ہی پڑے گا، چلنا ہی پڑے گا. کوئی ایسا نہیں جس کا پل صراط سے گزر نہ ہو، گزر ہوگا. بغیر توبہ کیے مر گئے. یہ گانے باجے والوں، فلمیں ڈراموں میں کام کرنے والوں، لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرنے والوں اور اس میں مبتلا ہونے والوں، سب کے سب سوچو، سب کے سب سوچو جو گناہوں کی طرف بلا رہے ہیں، جو گناہوں کے دائی بنے ہوئے ہیں، گناہوں کی طرف بلانے والے بنے ہوئے ہیں، فحاشی پھیلا رہے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کی عزت اور ان کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، وہ بھی سوچے، اور جو اس کا تماشا بنے ہوئے ہیں وہ بھی سوچے، تماشائی جو بنے ہوئے، جو دیکھ رہے ہیں، لذت اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، سب سوچئے. اگر ہم توبہ کیے بغیر مر گئے دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لیے، چند دنوں کی شہرت کے لیے، ارے تف ہے ایسی شہرت پر، تف ہے ایسی دولت کے اوپر جو اللہ کی ناراضگی سے ملے، تف ہے ایسے نام پر، تف ہے ایسے کام پر، تف ہے ایسے منصب پر جو اللہ کی ناراضگی سے ملے. نہ چاہیے ایسا، نہ چاہیے ایسا. میرے پیارے امیر سنت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر کے، نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر کے،
نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر کے،
اور ایک موقع پر لکھتے ہیں نا، نہ دولت دے نہ شہرت
دے مجھے بس یہ سعادت دے، سعادت دے تیرے رنگوں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں،
کرے کیا تار مال و
دولت، کرے کیا تار مال و دولت، اسے نہیں چاہیے حکومت، کرے تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، آقا یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی یہ رحمت شفیع
لگا دو سینے
میں آگ ایسی، لگا دو سینے میں آگ ایسی، قرار پائے نہ دل کبھی بھی، لگا سینے میں آگ ایسی، قرار پائے نہ دل
خوب
شدت،
بڑے
محبت کی خوب شدت، نبی یہ رحمت امت، نبی یہ رحمت شفیع امت،
اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہوتی رہے، اور یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کی لذتیں، یہ تفریحات، ان سے کاش کے دل اچاٹ ہو جائے، برائی اور بے حیائی کی طرف ہم جھانکے بھی نہ، کہ کامل مومنین کی خصوصیت قرآن کہتا ہے کہ یہ بے ہدا باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، دیکھتے تک نہیں ہیں. خیر، ان اللہ کے نیک بندوں کی کیفیات بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اللہ اللہ اللہ، حضرت فضل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روز فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی. جب آپ اس آیت کریمہ پر پہنچے، ترجمہ کنز الایمان وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھار، جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے. تو ان کا لڑکا علی بے ہوش ہو کر گرا، اور سورج طلوع ہونے تک اس کو افاقہ نہ ہوا. کیا بیٹا تھا، قرآن میں جہنم، یہ قرآن میں اس طرح کا بیان سن کر اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا. باپ کا عالم کیا ہوگا، والد کی کیفیت کیا ہوگی. علی بن فضیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب کوئی سورت پڑھنے لگتے اسے ختم نہ کر سکتے، سورہ زلزال اور سورہ قاریہ تو سن ہی نہیں سکتے تھے. جب وہ فوت ہوئے تو ان کے والد فضیل ہنسے، لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون سا ہنسنے کا موقع تھا، فرمایا اللہ نے اس کی موت کو پسند کیا تو اللہ کے پسند کرنے کے لیے میں نے بھی اس کو پسند کیا ہے. کیسی مدنی سوچ ہوا کرتی تھی. سورہ زلزال اور سورہ قاریہ یہ 30ویں پارے میں یہ دونوں سورتیں موجود ہیں. اس کا ضرور بھی ضرور اس کی تلاوت کریں, ہم اس کو پڑھیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت کچھ بیان کیا ہے. قیامت کا بیان ہے, قیامت کے وقت ہونے والے زلزلوں کا اس سے بیان ہے. میرا تھا کہ میں اس کو بیان کرتا لیکن وقت کافی ہو رہا ہے تو اور مدنی پھول رہ جائیں گے. لیکن میرا مشورہ ہے مدنی چلنے کے ناظرین کو بھی کہ کنز الایمان شریف اللہ کرے کہ آپ کے گھر میں ہو, اس کو لیں. 30ویں پارے میں سورہ زلزال پڑھ لیجئے. آج نیت کر لیجئے, آپ بھی نیت کر لیجئے. سورۃ القارعہ یہ بھی 30ویں پارے میں, اور سورۃ تکاثر یہ بھی 30ویں پارے میں. میں نے آپ کو بڑی سورتوں کے نام نہیں بتائے, بہت چھوٹی سورتیں جو عموماً نماز میں بھی پڑھی جاتی ہیں. تو تینوں سورتیں نادنی چینے کے ناظرین بھی نیت کریں. یہ مشکل سے آپ کے 10-15 منٹ لیں گی, مگر توجہ سے پڑھے بھلے 2 گھنٹے لے لے یار. اللہ کا کلام پڑھنے میں لذت نہیں ملے گی تو کس میں لذت ملے گی؟ اور یہ بھی ہماری خرابی ہے کہ ہمیں قرآن پاک میں لذت نہیں ملتی تلاوت کرنے میں. ہم بیٹھ کر چوکوں پر سینوں میں ادھر ادھر آدھا آدھا گھنٹہ, 2-2 گھنٹے, 3-3 گھنٹے تک گپے مار لیں گے لیکن قرآن نہیں پڑھ سکیں گے. کسی نے مجھے کہا کہ یار وہ چلے چھوڑے, میں نہیں بتاتا ہوں. بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے. یعنی قرآن پڑھو تو نیند آ جاتی ہے, دینی کتب پڑھو تو نیند آ جاتی ہے, فلمیں دیکھو تو نیند نہیں آتی, موبائل پہ لگے رہو تو نیند نہیں آتی, لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھو تو نیند آ جاتی ہے, دل اچاٹ ہو جاتا ہے, سستی ہو جاتی ہے. پڑھے رہو. عجیب حال ہے ہمارا. یہ پوری پوری رات عبادت کرتے تھے مگر ان کو نیند نہیں آتی تھی. یعنی سورہ زلزال عشاء کی نماز نے امام صاحب نے پڑھی اور امام اعظم رضی اللہ عنہ پیچھے تھے. امام صاحب نے سورہ زلزال کی تلاوت کی, نماز ختم ہو گئی, سب چلے گئے. سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی داڑھی پکڑ کر رات بھر اپنے رب کے حضور روتے ہوئے کہتے رہے کہ اللہ نعمان سے حساب مت لیجیو. کہ قرآن پاک سورہ زلزال میں اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی بھلائی کی وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ قیامت کے روز دیکھے گا. سورہ زلزال کی اس آخری 2 آیتوں کو میرے آقا امام اعظم اپنی چہرے کی داڑھی پکڑ کر رات بھر عشاء پڑھ کے جب سب لوگ چلے گئے اپنے رب کے حضور کھڑے رہے, یہی دعا کرتے رہے, مولا نعمان سے حساب مت لیجیو, نعمان سے حساب مت لیجیو, خوف قیامت خوف محشر. راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فجر کی اذان ہو گئی مگر میرے آقا امام اعظم اسی طرح روتے رہے. ہمارے امام کی کیفیت تھی. سورہ تکاثر پڑھ کر لوگ بچے روتے تھے, بڑے روتے تھے. سورہ قاریہ تو پڑھی نہیں جاتی تھی بعض بزرگوں سے. تو یہ 3 سورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. تو کون کون نیت کرتا آپ میں سے, آج پڑھنے کی نیت کرتے ہیں؟ کسی بھی لمحے پڑھ لیں, آج سونے سے پہلے پڑھ لیں. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی نیتیں کریں, نیتوں کے میسج کریں کہ آج انشاءاللہ تعالی کنز الایمان سے پڑھیں. ایک تو درست پڑھیں پہلی بات, اور درست پڑھنے کے لیے کسی درست قرآن پڑھنے والے سے تربیت حاصل کر لیں تاکہ پڑھنے کا ثواب ملے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا.
اور صحیح پڑھیں گے تو ثواب میں ملے گا, غلط پڑھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ گناہوں میں پڑ جائیں. اور ویسے بھی مسلمان کو درست قرآن پڑھنے آنا ہی چاہیے, کہ نماز میں قراءت فرض ہے, قرآن تو نماز میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو درست ہی پڑھنا ہے. تو جو نماز پڑھے گا وہ اس کو قرآن پڑھنا آنا ہی چاہیے, ویسے بھی قرآن پڑھنے آنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی آپ درست قرآن پڑھیں, مدرسۃ المدینہ بالغان میں اسلامی بھائی سیکھ لیں, اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالغات ہیں اس میں قرآن سیکھیں. کچھ نہیں کچھ نہیں چلیں, ایک آج کے بیان میں اس ایک ہی مدنی کام کو پکڑ لیں. جن کو آتا ہے جن کو نہیں آتا وہ مدرسۃ المدینہ بالغان اور بالغات کا رخ کر لیں, کہ حدیث پاک میں تمہیں سے بہتر ہوئے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے, تو ہم انشاءاللہ سیکھنے اور سکھانے والے بنیں گے. آتا ہے تو سکھائیں گے, نہیں آتا تو سیکھ لیں گے. جب سیکھ لیں گے سیکھنے کے بعد پھر سکھانا شروع کر دیں گے. اس حال میں دنیا سے جائیں گے کہ ہم قرآن پاک یا تو سیکھنے والے ہوں یا قرآن پاک سکھانے والے ہوں. تو میں امید کروں کہ آپ مدرسۃ المدینہ بالغان کا راستہ لیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ تین سورتیں ان کی تلاوت بھی. اللہ اللہ, حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ اپنی ناک کو پکڑ کر آئینے میں دیکھتا ہوں اس خوف سے کہ کہیں میرا منہ کالا تو نہیں ہو گیا ہے. یہ ان کی کیفیت تھی. یہ کیسے پیشوائے دین تھے, یہ کیسے نیک لوگ تھے, کہ ان کو کبھی اپنی نیکی, پرہیزگاری, تقوی, عبادت کبھی گویا کہ توجہ گئی نہیں. ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ نے ہمارا منہ کالا نہ کر دیا ہو, ہمارا منہ سیاہ نہ ہو گیا ہو. ہماری عجیب کیفیت ہے. حضرت زرا بن ابی اوفی نے فجر کی نماز پڑھی, جب قرآن پاک اس آیت کریمہ پر پہنچے, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, پارہ 29 سورہ مدثر کی آیت نمبر 8, پھر جب سور پھونکا جائے گا, بے ہوش ہو کر گرے جب آپ کو اٹھایا گیا تو آپ کا انتقال ہو چکا تھا. بعض ایسے ہمارے بزرگان دین گزرے کہ جب آگ دیکھتے یا چراغ جلاتے تو جہنم کی یاد ایسی آتی کہ صبح تک اس کو دیکھ کر روتے رہتے تھے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا, خائفین کون ہیں, یہ خوف خدا والے لوگ کون ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ؟ فرمایا, جن کے دل با سبب خوف ایک پھوڑا سا بن گئے اور ان کی آنکھیں روتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب موت ہمارے پیچھے ہے, قبر ہمارے آگے ہے, قیامت ہمارے لیے وعدے کی جگہ اور جہنم ہمارے لیے راستہ اور اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہونا, پھر ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ یہ خوف خدا والے تھے. ہم نے تو باتیں بھی شاید پہلی بار سنی ہے, کیفیت تو بڑی دور کی بات ہے. ہم نے تو یہ باتیں پہلی بار سنی ہے کہ ان کے پیش نظر کیا چیز تھی, کہ موت ہمارے پیچھے ہے, قبر ہمارے آگے, قیامت وعدہ, جہنم راستہ, اللہ تعالی کے حضور حاضر ہونا, کھڑا ہونا ہے. ان کیفیات پہ بندہ کیسے خوش ہوگا؟ ان کے رونے کی وجوہات پتہ چلتی ہیں. یہ روتے رہتے تھے, یہ نیک تھے روتے رہتے تھے. ہم بدکار گناہگار ہیں مگر روتے نہیں ہیں. شاید اسی لیے روتے رہتے تھے کہ یہ نیک لوگ تھے, اور ہم اسی لیے نہیں روتے کہ ہم گناہگار ہیں. کہ جس کو اللہ کی جتنی معرفت پہچان ہوگی وہ اتنا ہی اس کی محبت میں بھی روئے گا اور اس کے خوف میں بھی روئے گا. یہ اللہ کی پہچان, اس کی معرفت, اس کی محبت, اس کا عشق, عشق الہی, محبت الہی, معرفت الہی, رب عز و جل کی معرفت پہچان, یہ انسان کو رلاتی ہے, ترپاتی ہے, بے چین کر دیتی ہے. وہ عشق و محبت کی طرف لے جاتی ہے, اور محبت یہ مشقتوں کو آسان کر دیتا ہے.
ہمیں یہ چیزیں نہیں ہیں. فلاں عورت جسے ہم محبت کرتے ہوں گے وہ ناراض ہو گئے تو ہمیں رونا آ جائے گا. محبت رلاتی ہے. مال چلا جائے گا تو ہمیں رونا آ جائے گا. محبت رلاتی ہے. کاروبار کم ہو جائے گا تو ہمیں رونا آ جائے گا. محبت رلاتی ہے. اے خدا کی محبت کی چاہت دل میں رکھنے والو, تمہیں خدا کی محبت کیوں نہیں رلاتی؟ تمہیں عشق الہی کیوں نہیں رلاتا؟ تمہیں محبت الہی کیوں نہیں رلاتی؟ تمہیں عشق رسول کیوں نہیں رلاتا؟ تمہاری آنکھیں محبت الہی اور عشق رسول میں تر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ آنکھیں ٹپ ٹپ آنسو کیوں نہیں بہاتی؟ تمہیں یہ احساس کیوں نہیں رلاتا کہ کہیں میری نافرمانی سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے؟ اگر رب ناراض ہو گیا تو رہا کیا انسان کے ہاتھ میں؟ کچھ بھی نہ رہا. نتھنگ ایٹ آل. ہر چیز خلاص, ختم. رب ناراض ہو گیا, سب ختم. اور رب راضی سب. سب
تو اصل آفت تو ہے ناراض رب اکبر, اس کو کیوں بھول کے برباد ہوا جا کو کیوں بھول کے برباد ہوا جاتا ہے.
بس یہ دیکھے کہ میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے کیوں دیکھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں جس چیز کو پکڑ رہا ہوں, کل رب نے پوچھا کہ اس کو کیوں پکڑا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں جو کچھ بول رہا ہوں, جس کے بارے میں بول رہا ہوں, جس قدر بول رہا ہوں, کل رب تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے کیوں بولا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں جس کے سامنے بول رہا ہوں, رب تعالیٰ نے پوچھا کہ اس کے سامنے کیوں یہ بات کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں جو کچھ کھا رہا ہوں, میرے رب نے پوچھا کہ یہ کیوں کھایا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں جو کچھ پی رہا ہوں, حتیٰ کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں, اگر میرے رب نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ جواب قیامت, قیامت کا جواب, قیامت کی پرسش, قیامت کا خوف, قیامت کا ڈر, اللہ تبارک و تعالی کا بندے کو کھڑا کر کے پوچھنا, یقین مانیے یہ بہت بڑی پرسش ہے, بہت بڑی پرسش ہے. اور اس کا خوف ہونا, وہ بے نیاز ہے, وہ جنت و جہنم کا مالک ہے. یہ ڈر اور یہ خوف یہ خائفین کے دل کو کھائے چلا جاتا ہے. وہ لوگ جنہیں اللہ کے پیارے حبیب نے جنت کی بشارت دی, یہ خوف ان کے دلوں کو کھائے جاتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جانور کو دیکھ کر فرمایا, کاش کہ میں پرندہ ہوتا, انسان نہ ہوتا. کاش ہوتا نہ میں انسان مدینے والے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, میں دو سکتا ہوں کہ میں درخت ہوتا جو کاٹا جاتا, انسان نہ ہوتا. خوف آخرت, کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ انسان شرف المخلوقات ہے؟ کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ انسان کی شرف اور انسان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یہ جانتے تھے, مگر ان کا خوف خدا والی کیفیت تھی, عذاب جہنم کا خوف تھا, جبکہ یہ جنتی تھے. یہ جنتی ہیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی, آقا کی زبان حق کے ترجمان سے نکلا کہ یہ جنتی ہے. اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ حبیب اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں, یہ جو کچھ کہتے ہیں ان پہ وحی کی جاتی ہے, یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. اللہ کے حبیب نے ان کو جنت کی بشارت دی. ایسے کئی صحابہ کے ارشادات ملتے ہیں, اقوال ملتے ہیں. امہات المومنین
کیا اقوال ملتے ہیں، یہ اس میں لکھے ہوئے سارے، یہ کیا کہتے ہیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں، کیونکہ یہ خوف آخرت اس ان چیزوں کو سمجھتے تھے، مرنے کے بعد کی کیفیات کو یہ جانتے تھے، ایمان کی سلامتی اور ناسلامتی کے معاملات کو یہ جانتے تھے. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، کاش کے میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، اے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد اٹھایا نہ جائے. خوف قیامت، خوف محشر. حضرت سیدنا طلحہ اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی، کاش میں نسیم منسین، یعنی کوئی بھولی بسری چیز ہوتی. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، کاش میں راکھ ہوتا. یہ ارشادات ہیں جن کے ہم نام لیتے ہیں تو زبان سے نکلتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام لیتے ہیں تو ہماری زبان سے نکلتا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے نسبتوں سے ہم اپنی اولاد کے نام رکھنا فخر سے، لیکن ان کی کیفیات یہ تھی جن کا آج میں نے کہیں تو مختصر بیان کیا کہ یہ کیفیات ہے، اور یہ ہمیں اللہ نصیب فرما دے. سوچتے رہے، غور کرتے رہے، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا. جو یہ سوچتے رہیں گے یہ کیفیت تم پر تاری رہے گی. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ بتقاضۂ بشریت اگر گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو ایک احساس دل میں پیدا ہوگا کہ ہائے ہائے افسوس یہ کیا ہو گیا،
دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے.
دنیا پہ شیدا ہو گیا
دل میرا، سب بولو بولو اقرار کرے، پیارے
سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے.
صلوا علی الحبیب. عبادت پر استقامت پانے, اچھی اچھی کیفیات پر استقامت پانے کے لیے تین مدنی پھول. بری صحبت چھوڑ دیجئے, نمبر دو اچھی صحبت اختیار کیجئے, نمبر تین علم حاصل کیجئے, مطالعہ کریں. بری صحبت چھوڑ دیں, چھوٹ گئی, اب اچھی صحبت اختیار کریں. غافلین کی صحبت چھوڑے, خائفین کی صحبت لے لیں. جو غفلت میں ہیں ان کو چھوڑ دیجئے, جو خوف خدا میں ان کو پکڑ لیجئے. یہ ہو گئے دو کام. تیسرا مطالعہ کیجئے, علم دین حاصل کیجئے. جیسے میں نے اب یہ کتاب آپ کو بتائی کفر یا کلمات کے بارے میں سوال جواب, اس کو پڑھیں, خوف خدا پیدا ہوگا, کفر و ایمان کی پہچان ہوگی, ایمان کی اہمیت کا پتہ چلے گا, اور خدا نخواستہ اگر ایمان ضائع ہو جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا اس کا پتہ چلے گا. صرف کچھ نہیں کچھ نہیں, اس کے شروع کے 12-15 صفحات ہی پڑھ لیجئے. شروع کے 12-15 صفحات پڑھیں گے تو اس کتاب کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب ہے کیا. دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب آپ کو مل جائے گی. اسی طرح خوف خدا کتاب مقتت المدینہ سے لیجئے. غیبت کی تباہ کاریاں ہیں, یہ نیکی کی دعوت ہے, اس میں بھی قبر کا, جہنم کا, حشر کا, قیامت کا سارا بیان اس میں موجود ہے. خوف خدا پر ابھارنے والے کئی مدنی پھول ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس سے کیفیات تو بنیں گی, ساتھ ہی ساتھ علم دین کے بعد ڈائریکشن صحیح ملے گی. ورنہ جیسے کہ آج کے دور میں غیرت کے نام پر لوگ قتل و غارت گری کرتے ہیں, یہ جہالت, یہ علم نہیں ہے. غیرت علم دین کے ساتھ ہو تو وہ قتل و غارت گری نہیں کروائے گی, وہ ظلم نہیں کروائے گی, وہ بربریت نہیں کروائے گی, کیونکہ علم ہوگا. علم بنیاد ہے. قرآن پاک کی تلاوت عبادت ہے, لیکن قرآن پاک کی تلاوت میں کیا ثواب ہے, یہ علم ہے. خود قرآن پاک کی تلاوت عبادت ہے, یہ بھی علم کی بات ہے. قرآن پاک کو پاکیزگی کے طہارت کے ساتھ پکڑنا یہ علم کی بات ہے. قرآن پاک کو درست پڑھنا یہ علم کی بات ہے. علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, علم دین. تو اے دنیا کی تعلیم کے پیچھے بدمست میرے اسلامی بھائیو, خدا را علم دین کی طرف آ جاؤ. اس کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہے, مدنی مذاکرے دیکھتے رہے, ساتھ ہی ساتھ ہفتہ وار اجتماعات میں آئیں. ماشاءاللہ مدنی قافلے, اب تو محرم الحرام ہے, ٹھیک ٹھاک مدنی قافلے ہوں گے انشاءاللہ. 8-9-10 محرم کے مدنی قافلے کی نیت کیجئے. ساتھ ہی ساتھ 10 مدنی مذاکرے آنے والے ہفتے سے شروع ہوں گے, 10 یا 11 مدنی مذاکرے ہوں گے انشاءاللہ, وہ سیکھیے. جھوٹ کے خلاف جنگ
جاری رہے گی,
شیطان کے خلاف جنگ
جاری رہے گی,
مسجد برو تحریک
جاری رہے گی.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ.